نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پچھلے پارے کا ہلکا سا خلاصہ کریں گے. ہم نے تیسرے پارے جس کا نام تلک الرسل تھا اور جس کا تھیم رسولوں کے ساتھ رشتہ تھا اس کو دیکھا. میں خود سے اور آپ خود سے سوال کیجئے، کیا اس پارے کو پڑھنے کے بعد رسولوں کے ساتھ کوئی تعلق محسوس ہوا؟ کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں تج کیں؟ جنہوں نے اپنی زندگیاں تج کر دیں اللہ کا دین بندوں تک پہنچانے میں، حقیقت ہے کہ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے. پارے کے آغاز میں رسولوں کا نام لے کر قوموں کا جھگڑا تھا، اور اسی میں پھر خرچ کی بات کی گئی، اور خرچ کرنے کے راستے میں اگر دل چھوٹا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ لا الہ الا ہوا. آیت الکرسی کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی شان اور اس کی معرفت معلوم ہو جانے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا مشکل رہے. پھر اس کے بعد ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف اقسام دیکھی، اور دے کر جتلانا یا نیکی کر کے اس کو ضائع کر دینا اس کے بارے میں دیکھا. پھر اس کے بعد سود اور جب خرچ کی بدترین قسم، اور اس کے بعد پھر پلیج جس کو مارگیج کہتے ہیں، رہن کہتے ہیں، کہ اگر سود لینا نہیں تو اپنی ہی کوئی چیز دے دو اور اس کو دے کر قرض لے لو، یہ بھی نہ ہو تو پھر قرض ہے. اور آخر میں پھر ہم نے للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض دیکھا کہ جس کو پڑھنے کے بعد حقیقت میں انسان سب سے زیادہ معروف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. اور سورت کی آخری آیات دعاؤں سے بھری ہوئی اس بات کی غماز تھی کہ مکہ سے مدینہ آنے کے بعد اب مسلمانوں کو جو حالات درپیش ہوں گے اس میں فانصرنا للقوم الکافرین، اس دعا کی کتنی ضرورت ہے. اس کے بعد سورت آل عمران شروع ہوتی ہے انبیاء میں سے ایک خاندان آل عمران کے تذکروں سے. سورت کے شروع میں توحید کی اقسام بیان کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب نہ ہونے یا ان کی الوہیت کا انکار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی ماں اور ان کے خالو زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان پانچ لوگوں کا تذکرہ کر کے جو ایک ہی خاندان میں سے تھے یہ بات بتا دی کہ جب ماں باپ خود اچھے راستے پہ ہوتے ہیں تو ان کے بعد ان کی اولادیں بھی اسی راستے پہ ہوتی ہیں. اور پارے کے اینڈ پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان دین عند اللہ الاسلام. آج چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے. اس پارے کے اندر ایک سمندر ہے، یعنی اگر میں نے کبھی کوئی پارہ دو دن میں کروانا ہوتا تو میں چوتھا پارہ اس کو چوز کرتی، کیونکہ پورے قرآن کا کلائمیکس ہے اس میں. اس بارے میں ہم جو کچھ پڑھنے والے ہیں ابھی، اور جو رشتہ جڑنے والا ہے، اللہ کرے کہ اس سال کے دورے قرآن کے ذریعے کم از کم ہم سب جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہم لوگ تو اس رشتے کو محسوس کریں. اور اس پورے بارے میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلی چیز کہ امت وسط بننے کا حق کب ادا ہوگا، جب تم اپنی من پسند چیز اللہ کے راستے میں دے دو. خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کبھی تو آپ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے لے لے کوئی، کبھی آپ کو برا خواب آ جاتا ہے اور اس کی بلا ٹالنے کے لیے کچھ دینا ہوتا ہے. لیکن یہ تو وہ وقت ہے جب آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ خرچ کرنے کو، لیکن امت وسط بننے کے تقاضے ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کو انشاءاللہ ابھی ہم آیت کے ساتھ دیکھیں گے. پھر انکار کرنے والوں کا انجام بھی دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یوم آخرت میں منافق اور مومن کی پہچان کس عمل سے ہوگی. آج دنیا میں تو لوگ گھلے ملے رہتے ہیں نا، ایک گھر میں رہنے والے لوگ بھی ایمان کے مختلف درجوں پہ ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ فرق کھل کر سامنے آئے گا. پھر اس بارے میں ہم پڑھیں گے واتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی قرآن پاک ہے اور اس کو سب مل کر تھام لو. اور پھر اس بارے میں ہم پڑھیں گے کہ بہترین امت کا اعزاز کس کو ملا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. پھر اس میں ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلے گا کہ کافر اور منافق کبھی بھی دل سے مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے. یہ افراد کے لیے بھی ہے اور اقوام کے لیے بھی ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تلواروں کے سائے میں ایمان کی جانچ ہوتی ہے. جب تک زندگی میں عملی جد و جہد کا موقع نہیں آتا, کسی کے ایمان کے درجے کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ باطل خیالات کو کیسے کھول کر بیان کر دیا, اور شہادت اور بشارت کیسے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جان بھی دے دیتے ہیں اور خوشخبریاں پاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کا سامان آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. آج دنیا کا کوئی کروڑ پتی ہو یا کوئی ککھ پتی ہو, بوریے پہ سونے والا یا نرم گدوں پہ سونے والا, قیامت کے دن دونوں کا مقام ایک ہی ہوگا اگر ان کے اعمال ایک جیسے ہوں گے. اور پھر اس پارے میں غصہ, اینگر مینجمنٹ, غصے پہ قابو کیسے پائیں, اور غصہ شیطان کی دین ہے, اس سے بچنے کا طریقہ. اور پھر اسی پارے میں جب سورۃ النساء شروع ہوگی تو ہم پھر کچھ آئلی قوانین دیکھیں گے. خطبہ نکاح میں کون سی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی اس پارے میں ہے. ایک سے زائد شادیوں کی حکمت اور احکامات اسی بارے میں ہیں. اور سب سے بڑھ کے کہ ضمیر انسان کا بہترین ترازو ہے. دوسرے آپ کو اچھا کہیں یا برا کہیں, جب تک آپ کے اندر سے فیصلہ نہ آ جائے کہ آپ اچھے ہیں, آپ کبھی بھی مطمئن نہیں رہتے. وراثت کے مسائل ہم اس ایک بارے میں پڑھیں گے. شروع ہوگا قصہ کچھ آگے بھی جائے گا. پھر نافرمانوں کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن. عورت پر ظلم کے خاتمے کا کیا طریقہ ہے. یاد رکھیے, آج دو قسم کی عورتیں بہت ہی مظلوم ہیں. ایک جاہل معاشرے میں رہنے والی جو جاہلوں کے ہاتھ میں آ گئی, اور ایک بہت پڑھے لکھے اور مہذب کہلانے والے ان ملکوں کی عورت کہ جس کو کمانا بھی خود پڑتا ہے اور بچے بھی خود ہی پالنے پڑتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اس کا کوئی پرسانے حال نہیں. پھر حق مہر کے مسائل, یہ بھی اسی بارے میں آئیں گے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام صدقہ ہے, کبھی کبھی خاص صدقوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور ہم سیکھیں گے کہ اپنے اور اپنے رب کے بیچ کی ہر من پسند چیز کو ہٹا دو. ہرڈل ریس میں سے کرسیاں ہٹاتے جاتے ہیں, رکاوٹیں ہٹاتے جاتے ہیں اور بھاگتے جاتے ہیں. جو سب سے آگے پہنچ جائے وہی جیتتا ہے. اس پورے پارے کا تھیم یہ ہے کہ اپنے اور رب کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر لو. کیوں اپنی سپیڈ کو کم کرتے ہو, کل حسرت ہوگی. حقیقت ہے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا پیغام بار بار آتا ہے. بار بار ہمیں دعوت نامے ملتے ہیں, میسیجز ملتے ہیں, پیغام رسانی ہوتی ہے, لیکن کوئی دنیا کی چیز, چاہے جاب ہے یا گھر ہے یا کوئی مال کمانا ہے یا خرچ کرنا ہے یا رمضان کی تیاریاں ہیں, یہ ہمیں اس دعوت پہ کان نہیں دھرنے دیتی. تو اس بارے میں ہم سیکھیں گے قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی اس شخص کو کہ جس نے ختم ہو جانے والی دنیا کو پانے کے لیے, سمیٹنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے نہ ختم ہونے والی آخرت کا سودا کر لیا. پھر ہم اس میں سیکھیں گے کہ خود بھی مسلم بننا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اسلام کے راستے پہ لانا ہے. کتنا بڑا تقاضا ہے آج کے دور کا. اور پھر سیکھیں گے کہ اپنا آپ اللہ کو دینا ہے, اپنا وقت, اپنی جان اور اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی سکل, سب کچھ پیش کر دیجئے, چھپا کے نہ رکھیے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ. یہ بچانے والی چیزیں نہیں, لگانے والی چیزیں ہیں. اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے, اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے مطابق ڈھالنا ہے. اور ایک بات یاد رکھنے کی کہ اللہ کی محبت عمل کا شوق پیدا کرتی ہے. بعمل مسلم بننا ہے, رسمی مسلمان نہیں بننا. اور اللہ دین کے لیے ہجرت کرنے والوں اور قربانیاں دینے والوں کی قدر کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم سیکھیں گے کہ شر اور برائی تھی, ہے اور رہے گی. آپ کا میرا کام کیا ہے, اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کریں اور ان کو ہر شر سے بچانے کی کوشش کریں. اور خاص طور پہ اس بارے میں غیر مسلموں کے وہ عزائم جو اسلام کے خلاف وہ دلوں میں رکھتے ہیں, اس کو دیکھیں گے تو سیکھیں گے کہ غیر مسلموں سے مرعوب نہیں ہونا. ایسا عمل کرنا ہے جو اپنے دین کو خوبصورت کر کے دکھائے, اور خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے, تفرقوں میں نہیں پڑنا. اور پھر آخر میں اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ جنت کے لیے میری بھاگ دوڑ کیسی ہے، کیا واقعی میں جنت میں پہنچ جاؤں گی؟ شروع میں جو نکلے گا وقت پہ آئے گا، وہ جلدی آگے جائے گا، جو دیر سے قافلے میں شامل ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی باغ ڈور اور ان کے کام اپنے ہاتھوں میں لے لے اور ہمیں تھام لے، اے اللہ اس امت کو جوڑ دے. اس پارے کا جو رشتہ ہے وہ اخوت کا رشتہ ہے، یہ سب سے زیادہ فارگوٹن ریلیشن شپ ہے آج کے دور میں. پورے پارے میں سے آپ کو مجھے جو نقاط ملیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ کیا ملیں گے؟ وحدت امت کے. یاد رکھیے، ہمیں ماں بچے کا رشتہ بھی معلوم ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ہم جانتے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ ساتھ دوسرے جو رشتے بنتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے اور جاننے کے باوجود جس رشتے کے تقاضے نبھا نہیں پا رہے وہ اخوت کا رشتہ. آج امت مسلمہ تسبیح کے بکھرے ہوئے ان دانوں کی طرح ہو گئی جس کی ڈوری کھل گئی. کتنی ہی قیمتی تسبیح کیوں نہ ہو، ایک رسی کھول دیجئے، ایک گرہ کھول دیجئے، کوئی دانہ ادھر بکھرے گا، کوئی ادھر بکھرے گا. بالکل اسی طرح سے سمجھ لیجئے، یہ میں شروع میں بات کر دوں کیونکہ جب آیات آئیں گی تو اس وقت آپ ہو سکتا ہے اس کو گریپ نہ کر سکیں، یہ آپ کو ایکسٹریکٹ دے رہی ہوں جس کے بعد پھر آپ اس بارے کو ابزارب کریں گے. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ آج بھی امت مسلمہ میں انفرادی طور پہ انڈیویجول لیول پہ بہت عظیم شخصیات موجود ہیں، اہل تقویٰ بھی موجود ہیں، اہل خیر بھی موجود ہیں، اور انفرادی طور پہ نیکیوں کے جذبے کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن اس وقت وہ اندر سے جو دھاگا ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے، گرہ کھل گئی. کہیں سندھی، کہیں پنجابی، کہیں مہاجر، کہیں پٹھان، پھر اس سے اوپر چلیے تو پاکستانی، انڈین، بنگالیز مسلم، صومالیز مسلم، پھر اس سے اوپر والا دائرہ کھینچ لیجئے تو عرب اور غیر عرب مسلمز، پھر اس سے ذرا سے اوپر چلے جائیں تو پریکٹسنگ مسلمز، نان پریکٹسنگ مسلمز، اور اس سے بھی اوپر چلے جائیے تو غیروں کو خوش کرنے والے یا ناخوش کرنے والے مسلم. یعنی آج ہم نے مسلم لفظ کی اتنی مختلف قسم کی اقسام ایجاد کر لی کہ کوئی کسی دوسری کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا. اور اگر مذہب کے نام پہ دیکھیے تو ہم لفظ مسلم پہ راضی نہیں ہیں، ہمیں مسلم کے بعد ایک لفظ اور چاہیے، فرقہ، اور اس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ پہلا دائرہ. اگر آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ اس کے آگے اپنے نوٹس میں گیپ بنائیے، اندر لفظ لکھیے مسلم، پہلا دائرہ لکھیے. ہم نے سب سے پہلے لفظ مسلم کو دو کیٹیگریز میں بانٹا، شیعہ مسلم، سنی مسلم، حالانکہ یہ بھی کوئی اچھی بانٹ نہیں تھی لیکن جو دکھتا ہے وہ بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ ایک دوسرا دائرہ اس کے باہر کھولیں تو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ چار فرقے ہو گئے. ایک اور دائرہ کھینچیے، حنفی کہلانے والوں کے آج پھر آگے 10 فرقے بن گئے، اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث آج بالکل سچی ثابت ہوتی ہے کہ یہود کے 71 71، نصارہ کے 72 اور مسلمانوں کے 73، یعنی 73 فرقے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے. وہ ایک دو ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ تھا، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں وہ میں ہی تو ہوں، دل چاہتا ہے کہ بس اپنے فرقے، اپنے مذہب کا نام وہاں رکھ لیں اور دیٹس اٹ، باقی چیزیں پیچھے ڈال دیجئے. تو یاد رکھیے، ایسے مسلمان جنہوں نے دین کا بنیادی مزاج بدل دیا، اور ہمارے دین کا مزاج اجتماعیت ہے، نیکی کرنے میں بھی اجتماعیت اور نیکی کی طرف بلانے میں بھی اجتماعیت. دلیل آپ کے پاس ہے، اہدینا، یہ نہیں کہا کہ اہدینی صراط المستقیم. آج چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹیں، گروپس ود ان گروپس ہیں، اور پھر جو گروپ ہے اس کے اندر پھر دو تین قسم کے لوگ ہیں. آج مسجدوں کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، پہلے ایک مسجد بنتی ہے، کچھ عرصہ 7-8 لوگ مل کر کام کرتے ہیں، پھر کسی بات میں اختلاف ہوا، مینجمنٹ کچھ اور چاہتی تھی، اکیڈیمک والے کچھ اور چاہتے تھے، تو وہ مسجد دو مسجدوں میں بدل گئی. کچھ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ ان کا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پیچھے جا کے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کے پیچھے کر دیا، تو ماشاءاللہ ایک سے دو مسجدیں بن گئیں. اب جو دو مسجدیں بنی تھیں، بلیف می، ان سب باتوں کے دلائل میرے پاس موجود ہیں. میں اکثر ٹریولنگ میں جب سال دو سال کے بعد کسی ملک میں جاؤں تو عادت ہے، جن مسجدوں میں جا چکے، جن لوگوں سے मोहब्बत है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं पूछती हूँ अच्छा वो मस्जिद सुनाए जहाँ दर्स हुआ था, सुनाए वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या? तो फिर वो कहते हैं उस्ताज़ा वो तो अब दो बन गई, बीच में दीवारें पड़ गई। अच्छा भाई आप 2 साल बाद के सुनाएं वो जो दो मस्जिदें थी, आप दोनों में कौन सी अच्छी है? तो अफसोस से कहते हैं उस्ताज़ा उन दो में से जो एक ग्रुप अलग हुआ था ना, अब उनके भी आगे 3 ग्रुप बन गए। ये ज़माने में पनपने की बातें, ये तो वो करता जिसने हमेशा दुनिया में रहना है। देखिए मैं आप सबको बड़े शऊर से एक बात कहूँगी, अपने लिए सोचती हूँ और मुझे लगता है कि सारी बरकत इस बात की है जो मुझे अपने इर्द गिर्द दिखती है। अगर आपको अपनी कब्र की पहली रात याद है, अगर आपको ये याद है ना कि मैंने अल्लाह की अदालत में खड़े होना है और मैंने अपने बारे में जवाब देना है, बस फिर मुझे किसी दूसरे और अपनी ज़ात और अपने नाम और अपने गिरोह और अपनी जमात की फ़िक्र नहीं होगी। हर बंदे को क़यामत के दिन अपनी अपनी पड़ी होगी। और आज मुझे अफसोस और दुख होता है उन साथियों पे जो बड़े खलूस से दीन के लिए कोशिशें करते हैं, पैसा देते हैं, चंदे लगाते हैं, किताबें खरीदते हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है? तो सारी बात का खुलासा आज का पारा बड़ा पुरदर्द पारा है। आप में से जिसके दिल में उम्मत का दर्द है, जिसको बाकी उम्मत वसत बनने का शौक़ है, वो तो आज रो के जाएगा, क्योंकि आज हम ठोकरों में आए हुए हैं, हमें गालियाँ पड़ती हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं। शुक्र है कि आप अगर कोई अपने लिए मीडिया का ज़्यादा दरवाज़ा खोलते नहीं होंगे। आज दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर देखिए आप मुसलमानों को लोग कहते क्या हैं। अपने घरों में तो हम चौधरी साहब हैं, हम ज़मींदार हैं, हम साहब हैं, हम डॉक्टर साहब हैं, हम मैम हैं और हम मैडम हैं और हम सर और जनाब हैं, लेकिन दुनिया में हमारी कुछ ज़्यादा इज़्ज़त नहीं है, हमारी आपस में इज़्ज़त नहीं है। आज एक गिरोह दूसरे गिरोह की इज़्ज़त नहीं करता, दिल के किसी नेहा खाने में छुपा हुआ है कि दूसरा फ़िरका ये तो जहन्नम ही है, ये आलिम बेचारा इतनी तकरीरें कर रहा है देखना जाना इसने आग में है, और ये फलां फलां वाले देखना इनकी सारी कोशिशें रियाकारी का शिकार होंगी और जन्नत में बस मैं होंगी या मेरे फ़िरके के या मेरे हम ख्याल चंद लोग होंगे। तो याद रखिए उम्मत मुस्लिमा का जवाल जिस नुक्ते से शुरू हुआ, अगर आप नबी सल्लम की ज़िंदगी से लेकर खुल्फ़ाए राशिदीन के दौर तक चलिए और उसके बाद फिर जो दूसरा दौर था, तफ़रकाबाज़ी ये रूट कॉज है जिसने उम्मत की जड़ें काटी थी। और आज अगर कोई दीन के नाम पे तो फ़िरकाबाजी को हवा देता है, फ़िरकाबाजी को प्रमोट करता है। इस मिंबर पे, ये नबी सल्लम का मिंबर है, यहाँ आकर लोगों को अमर बिलमारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर करने की बजाय अपने फ़िरके अपनी जमात अपने गिरोह की बड़ाइयाँ बयान करे और दूसरों को काफिर करार दे, तो याद रखिए फिर ये लोग कल क़यामत के दिन जवाब दे होंगे। इस वक्त उम्मत को एक मरहम की ज़रूरत है और वो मरहम कुरान का है, एक सीमट की ज़रूरत है, इस दीन की छोटी छोटी ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में एक सीमट चाहिए। ये सारा कुछ आपको इस बारे में मिलेगा। अब ज़रा सोचें आप क्या पढ़ने बैठे हैं, आपने तो शायद कभी सोचा भी ना हो कि इस एक बारे में इतना कुछ है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे वक्त में बरकत हो और आज का पारा मेरे लिए हो। हर बंदा आप में से ये कहे हर चीज़ से बेनियाज हो जाएं, हो जाएगा काम बाद में, बैठ जाइए अपनी जगह पे, आ जाएंगे फ़ोन, कर लेंगे कॉल, सुन लेंगे मैसेजेस, हो जाएगी रिकॉर्डिंग, हो जाएगी ब्रॉडकास्टिंग। मैं अपने आप को भी ये कहकर बिठाती हूँ, इस वक्त तो मुझे दुनिया में कोई नहीं याद रहता, ना कोई गम ना खुशी, सिर्फ़ एक गम है कि हम इन आयात का हक़ अदा करें। आप सब कितनी मेहनत से आए हैं, मैं इसकी कदर करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ा दे जो यहाँ आकर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनके सीनों को ठंडा कर दे, आपकी सारी गर्मी परेशानी मेहनत माल वक्त, अल्लाह इस सब का आपको इससे कई हज़ार गुना बदला अता फरमाए। और यही दुआ मेरी घरों से उन सुनने वालों के लिए जो बैठ कर सुन रहे हैं, जिनके लिए वाकई जो अपनी अपनी जगहों पे बैठकर साथियों को सुना रहे हैं, सब के लिए ये दुआएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वही तरीका होगा, रुकू वाइज पहले टॉपिक बोलूँगी, फिर उस रुकू का तर्जमा पढ़ूँगी, फिर उसमें से जो जो मेन पॉइंट्स चीज़ें होंगी उसको डिस्कस करेंगे, और बीच में कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिनके अलग से टॉपिक होंगे वो भी बोलूँगी। तो शुरू करेंगे ये पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 92 से, और पहला रुकू है 92 से 101। इसका टॉपिक लिखिए महबूब के लिए महबूब चीज़। बंदे मोमिन का महबूब कौन होता है? दूसरे पारे में आप और मैं पढ़ चुके वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ایمان والوں کے دل اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، تو اللہ سے محبت کا دعویٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور جو تم خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں ایپ ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بڑی باتوں کی خبر۔ سب سے پہلی بات، لن تنالوا البر، تم ہرگز بر کو نہیں پہنچ سکتے۔ بر کیا ہے؟ پسند کی چیزیں۔ عمل کی باتوں میں کیا ملیں گی؟ کہ اگر تم اپنی پسند کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے رہو گے تو تمہیں جنت بھی ملے گی، بر بھی ملے گی، نیکی بھی ملے گی۔ یاد رکھیے، لفظ بر میں وسعت ہے۔ آپ اردو میں کہتے ہیں بحر و بر، بر و بحر، یعنی جنگل میں مختلف درخت ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس سے مراد ہے کثرت، کثیر، ہر قسم کی نیکیاں، عمل صالح بھی اس سے مراد ہے، خیر کثیر بھی اس سے مراد ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کہ اپنی اور اپنے رب کے بیچ میں آنے والی ہر من پسند چیز کو دور کرنا ہے۔ یہ آیت آپ نے اور میں نے ابھی سنی، ہمیں تو کچھ شاید پتہ بھی نہ چلا ہوگا کہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، لیکن یہ آیت جب ابو طلحہ، ایک مالدار صحابی تھے، ان کے سامنے پڑی گئی۔ مسجد کے بالکل سامنے بیرہ نام کا ایک کنواں تھا، جس میں کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے اور یہاں کا میٹھا پانی پیا کرتے۔ جب آیت اتری تو ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال یہی باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ دیکھیے، سچے تھے نا، تو تبھی تو یہ بولے۔ ہم ایسے وقت میں بیکار چیزوں کو بھی کہتے ہیں ہمیں اچھی ہیں۔ کہنے لگے، سب سے پیارا باغ یہی ہے، تو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس سے میرے لیے ذخیرہ کرے۔ آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ اپنا جائزہ لیتے ہیں، اگر میں ابو طلحہ کی جگہ ہوتی یا ہوتا، کیا میں یہ فعل دیتا؟ کیا یہ فعل مجھ سے سر انجام ہوتا؟ اور یاد رکھیں، سب سے مشکل اپنے ہی شریکوں کو دینا۔ اسی کا تو مان کرتے ہیں، ہمارے اتنے مربے، ہماری اتنی زمینیں، ہمارے اتنے باغ، اتنی کوٹھیاں، اللہ کے نبی نے کہا پکڑ کے ان کو دے دو۔ یہ نہیں کہا، نہیں ان کو نہیں دوں گا، آپ لے لیجئے۔ یہ کیسا دل ہوتا ہے؟ یہ والذین آمنوا اشد حب للہ کا دل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عام حالات میں انسان عام چیزیں دیتا ہے، لیکن خاص حالات میں خاص چیزیں۔ روز سادہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن شادی خوشی کے موقع پہ خاص الخاص کرنا چاہتے ہیں۔ روز عام کپڑے پہنتے ہیں، لیکن کسی خاص موقع پہ اور اچھے سے اچھا پہننا چاہتے ہیں۔ اسلام پر بھی کچھ ایسے ہی حالات آتے ہیں۔ اس ایک آیت کے اوپر کس کا کیا عمل تھا، یہ تو آپ میرے حال بیسیوں بار سن چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا دے دیا، اور حضرت عمر کے بیٹے نے کیا دے دیا، اور ابو داحدہ نے کیا دے دیا۔ آپ کرنے کے کاموں میں سے تین صحابہ کا عمل نوٹ کیجئے گا، کہ انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر کیسے سمجھا۔ لیکن اس وقت میں نے آپ نے اس کو سمجھنا، آپ اور میں اس کو اپنے اوپر لیں اور اپنے دل سے پوچھیے، آپ کو سب سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ और एक एंगल है माल का, ये तो है ही। आज हमारे घर कोई देखे और हमारी मस्जिदें कोई देखे, आज कोई हमारी कोठियाँ देखे और हमारे मदरसों की हालत देखे, आज हमारा अपने नाम पर दूसरों को सर्व करना कोई देखे और दीन के नाम पर सर्व करना कोई देखे, आज के दौर में हमारे माल का बेहतरीन मसरफ, सबसे बेस्ट यूज़ वो अल्लाह के दीन को फैलाने पे खर्च करना है, जबकि सामने दिखता हो। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारी नज़र इतनी कमज़ोर क्यों होती है, और करीब की निगाह, दूर की निगाह फिर भी तेज़ होती है। हम दूर की नेकियों को ढूंढते हैं, उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है। देखिए, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपनी चंद बातें इस सोच से कि आज मैं आपके पास बैठी हुई हूँ, ये दौरे कुरान कहीं और होता तो शायद मैं ये बातें इसमें ना करती। एक साल हो गया आपके अलबरका प्रोजेक्ट को शुरू हुए, अल्लाह की रहमत से तो होगा, लेकिन ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ? हम किसकी उम्मीद में बैठे हुए हैं? आज ये दौरे कुरान वहाँ हो सकता था अगर अल्लाह का हुक्म होता, हमारी तमन्ना होती। और अल्लाह को गवाह बना कर कहूँगी, झूठ हो तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुबालगा हो तो अल्लाह ताला मुझे उसकी तौफीक ना दे। वो दिन जिस दिन से आपका ये सौदा हुआ और आज का दिन, मैंने एक डॉलर भी अपनी ज़ात पे फालतू नहीं लगाया। पिछले साल हज का मौका था, उम्रे का तो प्लान पहले से बना हुआ था, वो दो रमज़ान से पहले की बातें हैं। हज का प्लान था, लेकिन जब उसका ख़र्चा सुना, पैसे भी थे, ये भी नहीं कि नहीं है, लेकिन कहा नहीं, ये साल हमारे लिए हज करने वाला नहीं किया हुआ है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। किसके कंधों पे है ये? आप में से हर बोले ये मेरे कंधों पे है कि नहीं है? जब तक मैंने आपने अल्लाह के दीन के काम को अपना काम और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना, किसकी समझना है? बस एक मिसाल दी है, बाकी देने को तो दिल ही नहीं करता। एक रुपया मैंने फालतू नहीं खर्च किया, पहले भी आदत नहीं थी, हर वक्त मेरे दिल दिमाग में ये प्रोजेक्ट होता है। इसके दौरान हमारे अल नूरुल कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड चलते हैं, छोटे बड़े प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, हर मुल्क में है। अभी हमारा रिसेंटली 3-4 माह पहले अटलांटा का एक कैंपस बना है। बिलीव मी, सिर्फ 1.5 महीना, 1.5 मंथ, ये गवाह हैं। इनसे जाके अकेले में पूछिएगा कि अटलांटा का प्रोजेक्ट कैसे चला, कानों कान खबर नहीं हुई। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं तो करूंगी, लेकिन अगर आप कहते हैं एक मैसेज छोड़ दें और ग्रुप्स में डाल दें, मैं नहीं करूंगी। क्यों? और उनका भी यही था कि हमने खुद करना है। ढके छुपे किसी को पता चला तो उन्होंने अटलांटा के प्रोजेक्ट जो भी हमारा था उसमें कुछ पैसे भेजे हो, मैं नहीं जानती। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 1.5 माह में सिर्फ वहीं के लोगों ने वो मनी जमा की। आप कहेंगे वहाँ के लोग अमीर बहुत हैं, वल्लाही ये बहुत बड़ा मिथ है। आज मैं आपको एक पोल खोल जाऊँ, मेरी बात पर यकीन कीजिएगा। बज़ाहर कॉन्सेप्ट क्या है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है और अमेरिका, कैनेडा, लंदन, पेरिस, नॉर्वे ये अमीर मुल्क हैं। वल्लाही झूठ ना बोलूं, कहानी से उलट है। आप अपना बड़ा घर खुद ले लेते हैं, पाकिस्तान में एक घर हर एक का होता है छत छुपाने के लिए, वहाँ कर्ज़ों के बोझ में लेकर लोग लेते हैं। वो तो एक महीना अगर उनकी जॉब चली जाए बेचारों की, अल्लाह किसी को वहाँ ले ऑफ ना करे, 1 या 1.5 महीना वो सर्वाइव कर लेते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कर्ज चढ़ते हैं, खर्चे बहुत हैं वहाँ। अगर वहाँ की करेंसी बड़ी है इधर के लिए, लेकिन अपने मुल्क में उसके खर्च बहुत हैं। इस मुल्क में आज जितने बड़े आपके माशाल्लाह घर है, जहाँ मैं खुद रह रही हूँ आजकल, और जो आपके अल्लाह नसीब करे, मुबारक करे, इतने बड़े बड़े घर तो वहाँ उंगलियों पे गिन ले तो हो, नहीं तो नहीं है। इतनी बड़ी शादियाँ, इतने बड़े शादी हॉल जो मैं इस शहर में देख रही हूँ, इतने नहीं हैं। ये ख्याल है हमारा। और एक बात याद रखिएगा, पैसे वाले नहीं देते, दिल वाले देते हैं, तलब वाले देते हैं, ख्वाहिश वाले देते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरा फ़ायदा है, मेरी नस्लें, मेरे बच्चे, मुझे करना है, कौन करेगा ये काम? सिर्फ हम एक साल का अपना वो हाथ का मैल जमा करके इधर जमा करें ना अभी, तो शाम को वो जगह पे ऑफ हो सकती है। जो मुझे इतनी हकीर बात लगती है कि अच्छा ज़कात भी दे दे, मुझे तो ऐसे लगता है किसी को कोई आए खाना खाएं, हम आपको ज़कात के पैसों से खिला देंगे। लेकिन ये तो एक आखिरी बातें हैं ना, صحابہ کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ دین ان کا بچہ تھا. ایک جملہ لکھ لیں, میں آگے جانے کو تیار ہوں. دین کو اپنا بیبی بنا لیں. اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں؟ پیدا ہونے سے لے کے بالغ ہونے تک خرچ ہوتا ہے, ان کی تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے, پھر ان کو بڑی یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے 10-15 لاکھ روپے کا بل بنتا ہے, پھر بچوں کی شادی کے نام پہ 1-2 کروڑ روپیہ لگتا ہے, اور آگے تو پھر آپ خود جانتے ہیں. پھر بچوں کو گھر لے کے دیں تو تکلیف ہوتی ہے, گاڑی لے دیں تو تکلیف ہوتی ہے. سب کو پتہ ہے, نون ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ نون ہے, معروف ہے. کبھی کسی نے اپنے بچے کو تانا نہیں دیا, تیرے اوپر اتنا لگ گیا. آسان ہی تب ہوتا ہے. بس آج سے اس دین کے کام کو اپنا بچہ بنا لیں, کسی تیسرے کو کہنا نہیں پڑے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور پھر اس میں جذبات کی قربانی ہے, اس میں نیند کی قربانی ہے, اس میں سکلز کی قربانی ہے, اس میں آپ اللہ کی رحمت سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کی قربانی ہے. اور جو لوگ دن رات کر رہے ہیں ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس سارے معاملے کو آسان کر دے. صرف آگے ایک لاگ ہوتا ہے, جیسے گٹر بند ہو جائے نا تو آگے سے ایک رکاوٹ دور کریں تو پھر پانی گھٹ گھٹ باہر جاتا ہے. یاد رکھیں, ایک لفظ لکھ لیں, جہاں مال کی حب جو ہے نا یہ کلاٹ ہے. آپ ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ہٹائیں, پھر دیکھیے باقی چیزیں کدھر جاتی ہیں. اللہ کی رحمت سے سب کچھ پیچھے ہوگا. اللہ تعالی ہمیں دل کے بخل سے بچا دے.